الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى واستغفروا ربكم إنه كان غفارا توبہ اور استغفار کے سلسلے میں بات چل رہی تھی. توبہ کے متعلق جیسا کہ عرض کیا، تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. تین کام کرنے سے توبہ وجود میں آتی ہے. ایک تو آدمی گناہ کو چھوڑ دے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اَن یقلع عن المعصیت، دوسرا وَاَن یندم علی فعلہا، جو گناہ اب تک ہوئے اس کے متعلق دل میں ندامت ہو، پچھتاوا ہو کہ ہائے کس بڑی ذات کی میں نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے دل میں ایک درد اور دکھ کی کیفیت ہو. تعلم القلب، اسی کو گویا ندامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور تیسری شرط جو ہے وہ ہے اَن یعزم ان لا یعود الیہ، یہ پکا ارادہ کرے، عزم مصمم کرے کہ دوبارہ یہ کام میں نہیں کروں گا. یہ تین چیزیں جب پائی جائے گی تو توبہ کا تحقق ہوگا. ایک چوتھی شرط بھی ہے، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان گناہوں کے نتیجے میں بندوں یا اللہ تعالیٰ میں سے کسی کا کوئی حق ضائع اور برباد ہوتا ہے. جب اس گناہ سے توبہ کرے تو جو حق اس گناہ کی وجہ سے ضائع ہوا تھا اس کو بھی ادا کرنے کا اہتمام کرے. مثلا کسی نے چوری کی، کسی کے پیسے مار لیے، اب وہ توبہ کرتا ہے، اپنے آپ کو گویا اس حرکت سے جو ہے دور کر رہا ہے، جو ہوا اس پر پچھتا رہا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ بھی ہے، لیکن اب تک جو لوگوں کے پیسے مارے ہیں ان کو ادا کرنا بھی ضروری ہے توبہ کے لیے. یا اللہ کے حقوق میں کہ آدمی نے نمازیں نہیں پڑھی، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا حق ضائع ہوا, اب اس کو احساس ہوا, توبہ کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ترک صلات سے جو ہے نکال کر کے نماز کی پابندی اختیار کر رہا ہے. جو اب تک جو نمازیں چھوٹی اس پر دل میں ندامت اور پچھتاوا بھی ہے, دکھ بھی ہے, آئندہ نماز نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ بھی ہے, اور ساتھ میں یہ جو نمازیں چھوٹی ہیں ان کی قضا, اس کا بدل یہ بھی ضروری ہے توبہ کے لیے. تو یہ چوتھی شرط ہر توبہ میں نہیں ہے, ایسی توبہ کے اندر ہے جس میں کوئی حق ضائع ہوا ہو. کوئی حق ضائع نہیں ہوا ہے, کوئی مطالبہ ضائع نہیں ہوا ہے, تو اس صورت کے اندر خالی تین اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا حق ہے کہ جس میں کوئی مطالبہ ضائع نہیں ہوا ہے, کوئی ذمہ داری چھوٹی نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی شراب پیتا ہے, زندگی بھر شراب پیتا رہا, اب توبہ کرتا ہے, توبہ میں شراب پینا چھوڑ دیا, اب تک جو حرکت ہوئی تھی اس پر ندامت پچھتاوا بھی ہے, دکھ بھی ہے, آئندہ نہ پینے کا پختہ ارادہ بھی ہے, ہو گئی توبہ مکمل. چونکہ یہ شراب نہ پینا اللہ کا ایک حکم تھا, اس کی اس نے نافرمانی کی تھی, یہ گناہ ہوا تھا. یہ تین چیزیں, اس میں کوئی مطالبہ دوسرا جو ہے باقی رہ جاتا نہیں ہے, کوئی حق ضائع نہیں ہوتا, توبہ مکمل ہو گئی. اور اگر کسی آدمی کی غیبت کی, لوگوں پر تہمت لگانے کی عادت ہے, لوگوں کی طرف جھوٹی باتیں نسبت کرنے کی عادت ہے, لوگوں کی غیبت کرنے کی عادت ہے, توبہ کی, تو تین کاموں کے ساتھ ساتھ یہ جو اب تک غیبت کی ہے ان سے معافی بھی مانگنا ضروری ہے. جب تک کہ وہ ان سے معافی نہیں مانگے گا اور وہ معاف نہیں کریں گے, وہاں تک اس کی یہ توبہ مکمل نہیں ہوگی. توبہ توبہ نہیں ہوگی, توبہ ہی مکمل کیا, توبہ ہی نہیں کہلائے. توبہ اسی وقت کہلائے گی جب کہ جن کی غیبتیں کی ان سے معافی مانگی. اب معافی کے سلسلے میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ کوئی اجمالی معافی کافی ہے, میں نے آپ کی غیبت کی تھی, مجھے معاف کر دیجیے. یہ بتلانا کہ یہ غیبت کی تھی, حضرت فرماتے ہیں کہ یہ بتلانے میں مزید اس کو تکلیف ہوگی نا. آپ جب اس کو یوں بتلائیں گے, میں نے آپ کے متعلق یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, یوں کہا تھا, یہ تفصیل جب آپ پیش کریں گے تو اس کے دل کو اور تکلیف ہوگی. تو اس کی ضرورت نہیں ہے اجمالی معافی. البتہ کوئی آدمی ایسا ہو جو کہے کہ نہیں بتاؤ, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کوئی آدمی آ کر کے یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی ہے, معاف کر دیجئے, تو کہا میں نے کہا تفصیل بتاؤ تو معاف کروں گا ورنہ نہیں کروں گا. اور حضرت کی نیت کیا ہے, حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو غیبت جو ہے اس میں ضروری نہیں کہ آدمی جھوٹی بات ہی کہے, کسی کے اندر کوئی سچا عیب ہے, خرابی ہے, برائی ہے, وہ بھی اگر غائبانہ بیان کرتا ہے تو وہ بھی کیا کہلاتی ہے, غیبت ہے. تو میں اس لیے پوچھتا ہوں, اور کوئی مقصد نہیں حضرت تھانوی, دیکھو ہمارے اکابر کی نظر کہاں تک ہے. میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بھئی جو لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں وہ تو ہماری تعریفیں ہی کرتے ہیں, حضرت ایسے, حضرت ایسے, حضرت ایسے. کوئی بھی ہمارے اندر جو کمی عیب کمزوری ہے اس کو بتلاتا نہیں. دور رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو بتلاتے, ان کی طرف نشاندہی کرتے ہیں, وہ ہم تک پہنچتا نہیں. اب یہ آدمی آیا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی, تو میں پوچھتا ہوں اس سے کہ بھئی تو بتلا کیا غیبت کی تھی, اور اس نیت سے پوچھتا ہوں کہ وہ اگر کوئی ایسی بات بتلائے کہ واقعتاً وہ خرابی میرے اندر ہے, ظاہر جو واقعتاً خرابی ہے وہ بیان کی ہے تو ہی تو غیبت ہے, تو میں اپنی اصلاح کر لوں. وہ سن تو صحیح جہاں میں ہے فسانہ, تیرا فسانہ کیا, کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا. حضرت فرماتے ہیں اس نیت سے میں کہتا ہوں, ہم لوگوں کی نیتیں دوسری ہوتی ہوں, اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ پوچھنا, تفصیل میں جانا, مزید قلب کے اندر اس کے متعلق قدورت, میل اور کینے کو پیدا کرنا ہے. اس لیے اس کی تو اس تفصیل میں تو ہرگز نہ جائے. وہ بتلانا چاہے تو بھی نہ کہہ دے نہیں 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 بتلانے کی ضرورت, میں نے معاف کر دیا, ختم. اس لیے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں سننے کے بعد دل پر جم جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں اس آدمی کے ساتھ اس کے دل کے اندر جو ہے کینہ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے وہ کہنا چاہے تو بھی نہ کہے, نہ سنے, اس کو بتلا دے میں نے معاف کر دیا. ہاں اگر جیسے ہمارے ناقابر کا حال تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اپنے متعلق, ایسا اگر ہمارا بھی حال ہو اور ہم اس لیے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی کمزوری ہمیں معلوم ہو تو ہم اس کو دور کر سکیں, اس کی اصلاح کر سکیں, تو بات دوسری ہے. تو بہرحال یہ چار شرطیں تھیں, چار چیزیں ہیں. چوتھی چیز ہر توبہ میں نہیں, جس گناہ کے ہر گناہ کی توبہ میں چوتھی شرط نہیں ہے, اسی گناہ کی توبہ میں شرط ہے جس گناہ سے کسی کا کوئی حق ضائع ہوا ہو, کوئی مطالبہ ضائع ہوا ہو, ورنہ تو تین شرطوں سے توبہ کا تحقق ہو جاتا ہے. دیکھو یہاں ان تینوں اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیے کہ ان تینوں چیزوں میں اس آدمی کی زبان سے یہ جملہ بھی نہیں نکلا کہ اللہ میں نے غلط کام کیا مجھے معاف کر دے, نہیں. صرف پہلے کے اندر تو وہ اپنے آپ کو اس سے نکال لیا, جس گناہ کے کام میں تھا اس سے اپنے آپ کو اس نے ہٹا دیا, ایک کام یہ کیا. دوسرا جو اب تک جو گناہ ہوئے اس پر دل میں ندامت ہے, دکھ ہے. اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا آزمائی, یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ یہ میری غلطی کو تم معاف کر دو. دیکھو اللہ کا کتنا کرم ہے, آدمی نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا بس اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے گناہ کیا کر دیے جاتے ہیں. اس توبہ کیا جو عمل ہے اس میں کہیں بھی استغفار کا لفظ بھی نہیں ہے. اللہ کا کرم دیکھو, ہم لوگ تو جب تک کہ وہ نہ گڑ گڑ آئے دو چار باتیں جو ہیں ہمارے مسکے کی نہ کہے وہاں تک ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں. اس نے اپنا حال درست, اللہ کا تو ناراضگی اس لیے تھی کہ یہ بندہ مجھ سے دور کیوں ہو گیا. جب وہ قریب ہو گیا اپنی وہ دوری ختم کر دی, اللہ راضی, اللہ خوش. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ سے اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں, اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ایک آدمی جنگل کے اندر ہے, صحرا میں ہے, اس کی سواری کا اونٹ اس کے ساتھ ہے, اسی کے اوپر اس کا کھانا پینا ضرورت کی ساری چیزیں, اسی پر سفر کر رہا ہے, اچانک جو ہے وہ اونٹ جو ہے غائب ہو گیا. مثلا وہ لیٹا تھا آرام کرنے کے لیے, اس کو باندھ کر کے وہ رسی توڑا کر کے بھاگ گیا, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ اونٹ غائب ہے. اب وہ پورا صحرا لک و دک, مانو کوئی کھانے کا سامان نہ پینے کا سامان نہ کوئی راستہ کچھ نہیں. اس نے طے سوچ سمجھ لیا کہ اب تو میری موت یقینی ہے, اور اس کے بعد یہ سوچ کر کے کہ میں ابھی موت ہی میری آ جائے, وہ لیٹ گیا یہیں اسی ایک درخت کے نیچے, یہ سوچ کر کے کہ اسی حالت میں میری موت آ جائے. آنکھ لگ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ اونٹ موجود ہے. بس وہ اس کی نکیل اس نے پکڑ لی, اور مارے خوشی کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ کہنا چاہتا تھا اے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ, اس کے بجائے خوشی کی زیادتی میں اس کی زبان جو ہے پھسل گئی, اور بجائے یہ وہ کہنے کے یہ کہہ رہا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. خوشی کتنی خوشی ہوگی اس کی. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں. اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے ساتھ کیسا تعلق ہے. اور کمال کی بات تو یہ ہے کہ اتنا کرنے پر اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے یہاں جو نظام ہے بندوں کے اعمال کے ضبط کے سلسلے میں, فرشتے مقرر ہیں, ان کو جو نیکی یا گناہ کا کام کرتا ہے وہ باقاعدہ لکھا جاتا ہے, بلکہ یہاں تک ہے کتابوں میں کہ نیکی لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ گناہ لکھنے والے فرشتے کے اوپر امیر ہے. نیکی جب وہ بندہ کرتا ہے تو وہ خود لکھ لیتا ہے فوراً, اس کو اس سے پوچھنا نہیں پڑتا, وہ خود ہی امیر ہے. اور جب گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ لکھنے والا فرشتہ چونکہ مامور ہے تو وہ نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ میں اس کا گناہ یہ کیا لکھوں؟ ٹھہر جا تھوڑی تھوڑی ٹھہر جانا, ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ کر لے. پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پوچھتا ہے میں لکھوں؟ تو وہ کہتا ہے تھوڑا ٹھہر جانا, ذرا انتظار کر لے. پھر پوچھتا ہے تو کہا اب لکھ لے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام. تو گویا گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں, یہ فرشتے خود گواہ ہیں. اور جیسا کہ قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے قیامت کے روز آدمی کے اعضا اس کی گواہی دیں گے ان گناہوں کے متعلق, اور زمین کے جس حصے پر اس نے گناہ کا ارتکاب کیا تھا وہ بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے. چار گواہ ہیں قیامت کے روز. کوئی آدمی اپنے گناہ کا انکار کر سکتا نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ جو اہل ایمان ہے نا, اہل ایمان کے ساتھ تو سرگوشی کا معاملہ کریں گے, تو نے فلانا گناہ کیا تھا تو اس کو چارہ کار نہیں اقرار کیے بغیر ہاں کہے گا. دوسرا ابھی چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور وہ ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ چھوٹوں کا تذکرہ ہے, بڑے آئیں گے تو کیا ہوگا. ان چھوٹوں کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے, فرشتوں کو کہیں گے ہر گناہ کے بدلے میں نیکی لکھ دو, تو وہ کہے گا بھائی اور بھی میرے کچھ گناہ ہیں وہ یہاں نظر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو ارشاد فرماتے ہوئے مسکراتے ہیں, آپ کے دندان مبارک نظر آتے ہیں. امام ترمذی رحمتہ اللہ نے شمائل میں حضور کے ہنسنے کے بیان کے اندر اس روایت کو ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ گویا وہ گناہ جو ہیں ان کو چار, لیکن جب اللہ معاف کر دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے زمین کے جس حصے پر کیے تھے اس کو بھی بھلا دیتے ہیں, فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں, اس کے اعضاء کو بھی بھلا دیتے ہیں, اور نامہ اعمال میں سے بھی اس کو مٹا دیتے ہیں. یہ چاروں گواہ جو تھے نا وہ بھی ختم. دیکھو دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا مہربان شفیق رحیم ہو اور کسی کے گناہ کو معاف کر دے تو بھی وہ اس کے فائل کو, تو اس کی جو مثل ہے نا فائل, اس کو محفوظ رکھے گا. کبھی کسی موقع پر اس کو بتائیں گے یہ تیری حرکتیں تھیں, یہ تیرے کارنامے تھے. اس کو اس فائل ختم نہیں کی جاتی, فائل محفوظ رکھی جاتی ہے مجرم کی. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں تو یہ سب ختم کر دیا جاتا. کتنا اللہ کا کتنا کرم ہے, اللہ اپنے بندے کی توبہ سے کتنا خوش ہوتے ہیں. وہاں تو بس ایسا معلوم ہوتا ہے اللہ انتظار میں ہے کب بندے کو اپنی جو ہے غفلت کا احساس ہو اور وہ میری طرف آ, اور اللہ تعالیٰ فوراً اس کو قبول فرما لیتے ہیں. وہ بنو اسرائیل کے آدمی کا قصہ بھی اسی توبہ والے بیان کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے, مجھے توبہ کرنی چاہیے. اس سلسلے میں اس نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی روئے زمین پر کوئی بڑا عالم ہو تو مجھے بتاؤ, میں اس سے پوچھوں میرے سلسلے میں. ایک راہب کا پتہ بتا دیا. اب راہب عبادت گزار تھا, وہ عالم نہیں تھا, لیکن لوگوں نے راہب کا پتہ بتایا. وہاں جا کر کے اس نے پوچھا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے ہیں, کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ ایک آدمی نے یہی کہتا ہے, اس میں یہی الفاظ ہے سمجھا. اس لیے وہاں بھی بھائی کوئی آدمی اپنے جرم کے متعلق سوال کریں تو یوں نہ کہیں میں نے کیے ہیں, ایک آدمی نے کیے ہیں, جواب ملے اس پر عمل کرنا ہے. تو بہرحال یہاں اس نے سوال کیا تو اس نے کہا ارے جس نے 99 قتل کیے بھلا اس کے لیے کہاں توبہ, توبہ کر, توبہ کی بات کرتا ہے تو. جب اس نے یہ کہا تو اس نے اس کو بھی خطا کر دیا. ایک عدد 100 میں باقی تھا وہ بھی پورا کر لیا. پھر وہ جذبہ دل کے اندر جو تھا وہ پھر ابھرا. اس نے پھر لوگوں سے پوچھا کہ کوئی جانکار ہو واقف ہو شریعت کے مسائل سے مجھے بتاؤ, ایک عالم کا پتہ بتا دیا. چنانچہ وہ اس کے پاس گیا اور اس نے پوچھا ایک آدمی نے 100 قتل کیے کیا اس کے لیے توبہ ہے؟ تو کہا اس کے اور توبہ کے درمیان کون رکاوٹ بن سکتا ہے؟ ہاں اس کے لیے توبہ ہے, توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. پھر اس نے کہا دیکھ تو ایک کام کر, فلانی بستی نیک لوگوں کی بستی ہے, وہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ اللہ کی اطاعت میں عبادت میں مشغول رہتے ہیں، تو بھی وہاں چلا جا اور اللہ کی عبادت اور اطاعت میں مشغول ہو جا، توبہ کرتے رہی ہو، اور یہ تیری بستی جس میں تو نے گناہوں کا ارتکاب کیا تھا اس کو چھوڑ دے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا، اس کے اس مسئلہ بتانے کے بعد اس بستی کی طرف جانے کے لیے روانہ ہوا، راستے میں تھا اور موت آ گئی۔ دیکھو ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کے ارادے سے جا رہا تھا، توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ تھا دل کے اندر، راستے میں موت آ گئی۔ موت کے بعد اس کی روح کو لے جانے کے لیے فرشتوں میں اختلاف اور جھگڑا ہوا، رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ ہم اس کی روح کو لے جائیں گے، وہ توبہ کے ارادے سے اپنے گھر سے چلا تھا اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کبھی کوئی نیکی کی نہیں ہے، گناہ ہی گناہ کیے۔ ان دونوں میں اس طرح جھگڑا ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر، اور اسی فرشتے کو ان دونوں فریقوں نے اپنا حکم لواد فیصلہ کرنے والا بنا دیا کہ بھائی ہمارے درمیان اس معاملے میں نزاع ہے، اختلاف ہے، تم ہمارا فیصلہ کرو۔ اس نے سننے کے بعد کہا کہ دیکھو بھائی ناپو، یہ جہاں موت ہوئی ہے اس کی وہ کون سی بستی سے قریب ہے، جہاں سے نکلا تھا اس سے یا جہاں جا رہا تھا اس سے قریب ہے۔ چنانچہ ناپا گیا تو جس بستی کی طرف جا رہا تھا اس سے وہ قریب تھا، ایک بالشت، فقط ایک بالشت۔ اور بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ جب ناپنے کا سلسلہ شروع ہوا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی سے جہاں سے وہ نکل کر کے گیا تھا اس کو کہا تو ذرا دور ہو جا، اور اس بستی کو جہاں جا رہا تھا اس کو کہا تو قریب ہو جا، تاکہ ناپنے میں وہ قریب معلوم ہو۔ چنانچہ ناپا گیا تو وہ بستی نیک لوگوں کی جہاں وہ جا رہا تھا وہ قریب نکلی، تو رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں دیکھیے خالی ارادہ توبہ پر۔ اب یہ دیکھو رحمت کی بس یہ جو اللہ کے نیک بندے رہتے، معلوم ہوا توبہ کے لیے بھی ماحول سازگار ہونا چاہیے۔ یہ ہمارا ماحول جو ہے اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، اعتکاف کی حالت میں ہیں، اور اللہ کے بہت سے نیک بندے یہاں موجود ہیں، عبادت میں مشغول ہیں، دعا میں مشغول ہیں، یہ ماحول توبہ کے لیے بڑا سازگار ہے۔ اسی حدیث سے جیسا کہ معلوم ہوتا ہے، تو توبہ کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ اس قیام کے دوران ہم لوگ سب کچھ مانگتے ہیں دعائیں، لیکن توبہ کا اہتمام نہیں کرتے، حالانکہ توبہ جو ہے وہ تو پہلا قدم ہے اس راہ کا، اول و اقدام المریدین۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ توبہ کے متعلق فرماتے ہیں کہ جو لوگ سلسلہ ارادت میں داخل ہونا چاہتے ہیں، سلوک میں داخل ہو رہے ہیں، ان کا پہلا قدم کیا ہے؟ توبہ۔ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرکزہ، جب آپ نے یہاں رمضان گزارا، پہلا ہی بیان آپ کا جو تھا حضرت کا توبہ کے اوپر۔ توبہ جو ہے وہ بنیاد ہے، ہم گویا ایک نیا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ ایک آدمی کسی بنجر زمین کے اندر کوئی عمارت بنانا چاہتا ہو تو کیا کرے گا؟ وہ تو جھاڑ جھنکار ہے، اس کو صاف کرے گا پھر عمارت بنائے گا۔ گویا یہ گناہوں کی کانٹے اور جھاڑ جھنکار پڑے ہوئے ہیں نا، توبہ کے ذریعے سے ان کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے یہاں کے قیام کے دوران، اس کا اہتمام۔ یہ چار چیزیں دیکھو، یہاں میں نے جیسا کہ کہا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، ایسا ایک لفظ بھی اس میں نہیں آیا، اور اللہ کا وعدہ ہے اس توبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ بندے کے تمام گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں، توبہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ یہ توبہ، اور توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، روزانہ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ دن کا گنہگار توبہ کر لے، دن کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تاکہ رات کا گنہگار توبہ کر لے. تو جب تک کہ مغرب کی طرف سے پچھم کی طرف سے سورج طلوع نہیں ہوگا وہاں تک توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہی ہے, گیا نہیں وہ. اور جب تک آدمی زندہ ہے توبہ کر سکتا ہے, معلوم یغرغر, جب تک کہ اس کی روح قبضہ ہو رہی ہو اور قبضہ ہونے کے دوران اس کی حلق میں آتی ہے اور وہ جو آواز پیدا ہوتی ہے کھرناہٹ کی, وہاں اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کو قبول کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بڑا مزہ. ابو نواس ایک شاعر تھا دور عباسی کا, منفت الیمن پہلے ہمارے یہاں مدرسوں میں نصاب میں پڑھائی جاتی تھی, وہ اس کے قصے اس میں ہیں. وہ آزاد منت شاعر تھا, کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا. موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا, تو کہا جب میری موت کا وقت قریب آیا تو میں دل ہی دل میں رو رہا تھا کہ تم نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں, اب تو موت آئی ہے اور اب تو اللہ کے حضور جب جائے گا یہ سارے مزے الٹے نکلیں گے, خوب عذاب بھگتنا پڑے گا. میں ڈر رہا تھا دل ہی دل کے اندر. اسی حالت میں میں نے تین شعر کہے, تین شعر, وہ خواب میں وہ شعر بھی بتلائے ہوئے, تین شعر کہے کہ یا رب ان عظمت ذنوبی کثرتن فلقد علمت بان عفوك اعظم. اے میرے پروردگار, اگرچہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میرا تیری بخشش جو ہے وہ میرے گناہوں سے بھی بڑھ کر ہے. یہ جملہ بھی جو ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے. مستدرک حاکم میں روایت ہے کہ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر چلا کر کہنے لگا, وا ذنوبا وا ذنوبا وا ذنوبا, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کا بیٹھ کا بول, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. اے اللہ, تیری مغفرت میرے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے. ایک حدیث قدسی میں ہے, باری تعالیٰ بندے سے فرماتے ہیں, تو زمین بھر کر گناہ لے کر کے میرے پاس آ, میں اس سے بڑی رحمت لے کر تجھ سے ملوں گا. آدمی بعد مرتبہ شیطان آدمی کو یہ دھوکہ دیتا ہے کہ میں تو بہت گنہ گار ہوں, مولا صاحب بہت گنہ گار ہوں, میرے گناہوں کی کوئی انتہا ہی نہیں. گویا وہ یوں سمجھتا ہے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ میاں اس کو معاف نہیں کریں گے. اللہ کی رحمت کو وہ جانتا ہی نہیں کتنی بڑی ہے. حضرت حکیم اختر صاحب نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے اور اس شہر کے سارے گٹر کی لائنیں جو ہیں وہ جا کے بحر عرب میں, یا عربی سمندر جو ہم سے بھی لگا ہوا ہے, حالانکہ وہ تو سمندروں میں ایک چھوٹا سمندر ہے, اس سے ملتی ہیں کہ کروڑوں آدمیوں کا پیشاب اور پاخانہ وہ اندر جب جا کر کے ملتا ہے اس سمندر کو, تو وہ سمندر کو ناپاک نہیں کرتا, سمندر کی ایک موج آ کر اس کو کیا کر دیتی ہے, پاک اور صاف کر دیتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو ہے دریائے رحمت کی ایک موج ساری دنیا کے انسانوں کے گناہوں کو دور معاف کرنے کے لیے کیا ہے, کافی. آدمی یہ نہ سمجھے یہ تو شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے کہ شیطان آدمی کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تیرے گناہ تو بہت بڑے ہیں, تیری معافی ہو ہی نہیں سکتی. نہیں, تو بہرحال وہ آدمی وازنوبا 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 حضور کی خدمت میں حاضر ہوا, حضور نے کہا بیٹھ بول, اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجع عندی من عملی. وہ بولا, کہا پھر بول, پھر بولا, کہا پھر بول, پھر بولا, کہا پھر بول, چوتھی مرتبہ پھر بولا, کہا جا تیرے سارے گناہ معاف ہو گئے. دیکھو ایک ایک دعا کے اندر ہم روزانہ یہ دعائیں مانگتے ہیں, یہ الفاظ اپنی دعاؤں میں دہراتے ہیں, لیکن ان کی کیا قدر و قیمت ہے وہ ہم جانتے نہیں ہیں. واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو دعائیں بتلائی ہیں وہ ایسی عجیب و غریب ہیں کہ ایک 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 دعا ہی हमारी जिंदगी का काम बनाने के लिए और हमारा बेड़ा पार करने के लिए क्या है, काफी है। तो बहरहाल उसने ख्वाब ही में ये शायर ये अशआर उसने उसी हालत में कहे थे, किसी को मालूम भी नहीं था। उसने ख्वाब ही में उस आदमी को बताया कि मैंने तीन शेर कहे थे, या रब्बे इन अजुमत जुनूबी कसरतन लकद अलीम तो बेअन्न अफ्फका आजम। ए मेरे परवरदिगार, अगर से मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि तेरी शान अफ्फ, तेरी शान मगफिरत, तेरी माफी मेरे गुनाहों से बहुत बढ़ कर के है। इन कान ला यरजू कल्ला मोहसिनून फमई फबेमई यलूजो व यस्तजीरुल मुजरिमू। जो लोग नेक कर काम करने वाले हैं, अगर ये अल्लाह वही तुझसे अगर उम्मीद रखें तो जो मुजरिम और गुनहगार हैं वो किसकी पनाह हासिल करेंगे, वो कहाँ जाएंगे, वो कौन से दरवाजे पर जाएंगे, किसकी दुहाई देंगे। आगे कहता है, मदद व मदद तो यदि इलैका तजर्रुअन, मदद तो यदैया इलैका तजर्रुअन फलाइन रदत तो यदैया फमन जाया राम। मैंने अपने हाथ गिरियाजारी के साथ उम्मीद से तेरी तरफ आगे बढ़ाए हैं, अगर तूने उनको लौटा दिया, रद्द कर दिया, तो कौन है जो मेरे हाल पर रहम करे। का इसी पर अल्लाह ताला ने मेरी मगफिरत फरमाई। उस हालत में यह शेर उसकी जबान उसके ऊपर, हालांकि लोगों को ये अशआर मालूम नहीं थे, ये ख्वाब में उस आदमी ने जिसने उसको देखा था उसको बतलाए। तो अल्लाह ताला जो है वो तो बंदे के साथ बड़े मेहरबान। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला ने रहमत के 100 हिस्से किए, 100 हिस्से, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर भेजा रखा। उसी एक हिस्से की वजह से दुनिया में जितनी भी कोई किसी के साथ रहमत का और मेहरबानी का मामला करता है, यहाँ तक कि घोड़ी जब उसका बच्चा उसका दूध पीने वाला होता है तो वो अपना पाँव ऊंचाई रखती है इस डर से कि कहीं मेरे पाँव के नीचे वो कुचल न जाए। उसी मेहरबानी और शफकत की और रहमत की वजह से वो भी उसी का असर है। एक बाप अपनी औलाद के साथ, माँ अपनी औलाद के साथ, दुनिया में जितने भी ये रहमत के सलूक होते हैं वो सब उसी एक हिस्से का असर है। 99 हिस्से अल्लाह ने अपने पास रखे हैं और वो उनका जुहूर होगा कयामत के रोज। अल्लाह की उस रहमत का पता अगर काफिरों को चल जाए ना तो वो भी जन्नत की उम्मीद करने लगे। तो हकीकत तो ये है कि अल्लाह ताला की रहमत जो है वो बड़ी वसी है। तौबा का मामला कितना आसान है। अब दूसरी चीज है इस्तिग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार का मतलब क्या है? आदमी अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत मांगे, बख्शिश चाहे, ये अल्लाह तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ये जो हम कहते हैं अल्लाह मगफिर लना, हमारे गुनाहों को माफ कर, ये इस्तिग़फ़ार है। दोनों में और भी बहुत सारे फर्क हैं। तौबा मुजरिम खुद ही कर सकता है, उसके अलावा कोई दूसरा आदमी उसकी तरफ से तौबा नहीं कर सकता। जबकि इस्तिग़फ़ार जो है वो भी कर सकता है और दूसरे लोग भी उसके लिए दुआए मगफिरत कर सकते हैं, जिंदा की तरफ से भी, मुर्दा की तरफ से भी। ये भी फ़र्क है तौबा और इस्तिग़फ़ार। बड़ा इस्तिग़फ़ार का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मगफिरत चाहना, बख्शिश चाहना। ये भी अब उसमें आदमी से कोई कोताही हो गई, इबादत में कुछ कमी रह गई या कोई बात हुई, फौरन वो अपने गुनाहों से अल्लाह ताला से मगफिरत चाहे, अल्लाह ताला ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरी इस कोताही से दरगुजर फरमा दे, अल्लाह मगफिर। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस्तिग़फ़ार के लिए ये चारों शर्तें नहीं हैं। इस्तिग़फ़ार के सही होने के लिए ये तीनों या चारों शर्तें नहीं। तौबा के लिए तो हैं, इस्तिग़फ़ार के लिए नहीं है। अब क्या फ़ायदा होगा उससे? बाद मर्तबा ऐसा होता है कि एक आदमी तौबा कर रहा है, अपने सारे गुनाहों से तौबा की, गुनाहों की तो कोई इंतहा है नहीं, 20 गुनाह का वो इर्तिकाब करता था, उन गुनाहों को छोड़ भी दिया और दूसरे कुछ हैं लगे हुए उनके छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उन्हीं गुनाहों में एकाध या बाज गुनाह ऐसे हैं कि बावजूद कोशिश के वो छूटने का नाम लेते नहीं है, छूट नहीं रहे। लेकिन गुनाह जब तक नहीं छोड़ेगा वहां तक तौबा का तहक्कुक नहीं होगा। गुनाह छोड़े बगैर तौबा नहीं छूट सकते हो सकती, लेकिन इस्तिग़फार उसके होते हुए भी हो सकता है, लेकिन बशर्ते के दिल से आदमी जो है ना अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी चाहे। इस्तिग़फार का मतलब यह है कि गोया अल्लाह से अर्ज करे कि अल्लाह मैं तेरा कमज़ोर बंदा हूँ, तेरी ये नाफरमानियाँ कर रहा हूँ, बहुत से गुनाहों को छोड़ चुका हूँ और अपने हाल को दुरुस्त करने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, कुछ गुनाह हैं वो छोड़ रहा हूँ, ये गुनाह अभी छूटने का नाम लेता नहीं है। कुछ हालात मजबूरियाँ, एक आदमी है बैंक का मुलाजिम, अब जाहिर है बैंक की मुलाजमत सूदी कारोबार है, उसकी वजह से वो हराम। अब उसको तौफीक हुई तौबा की, दीनी माहौल के अंदर आया, नमाज रोज़े सारी चीज़ें शुरू कर दी, ये भी उसको मालूम हो गया कि ये मेरी जो सर्विस है मुलाजमत है वो हराम है। लेकिन अब हमारे अकाबिर को अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे, आदमी को बेजा आजमाइश में डालते नहीं है, बल्कि अब ज़ाहिर है इस मुलाजमत को छोड़ करके कोई ऐसा तरीक़ा ज़रिए माश का रोज़ी हासिल करने का इख्तियार करना चाहिए जो शरई एतबार से क्या हो, हलाल हो। यह आदमी कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन जब तक कि वो ज़रिए माश मिलता नहीं वहाँ तक ये बैंक की नौकरी, अगर अभी छोड़ दे तो वो जो सैलरी मिल रही है, तनख्वाह मिल रही है और उसकी वजह से जो ज़रूरतें अपनी बाल बच्चों की, एक बड़ा कुंबा साथ में लगा हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि इस नौकरी को फौरी तौर पर छोड़ने के नतीजे में इससे बड़ी किसी आजमाइश का शिकार हो जाए। इसलिए अभी ये है, अब जब तक के वो है उस नौकरी पर, उसको मालूम है कि ये मैं वाकईतन में कसूरवार हूँ, मेरा बहुत बड़ा जुर्म है, अल्लाह से रोज़ाना रो रो करके माफ़ी मांगे, अल्लाह ये बहुत बड़ा जुर्म है जिसके अंदर मैं मुब्तला हूँ दिल से, इसलिए मैंने इस्तिग़फ़ार के लिए कल अर्ज़ किया था, पहले परसों अर्ज़ किया था मामूलात की तफसील के अंदर कि इस्तिग़फ़ार भी क्या हो, सच्चे दिल से, ज़बान से खाली नहीं। हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं इस्तिग़फ़ार होना यहताजो इला इस्तिग़फ़ारिन कसीरिन, हम अपने गुनाहों से जो तौबा मांगते, जैसे कोई बच्चा हो ना, या कोई आप कोई तालिब इल्म है, उसने जुर्म किया और अब उसका दाखिला कैंसिल हो कर दिया गया, अब दोबारा दाखिला हासिल करने के लिए आकर के माफ़ी कह, मैं माफ़ करो माफ़ करो, लेकिन उसका हाल भी बता रहा है कि ये माफ़ करो जो बोल रहा है ना वो दिल से बोलता नहीं, उसका मकसद तो किसी तरह दाखिला मिल जाए, दिल में नहीं है ये चीज़, ये माफ़ी कैसी हुई, बनावटी। भाई दुनिया के इंसानों के सामने तो हम बनावट कर सकते हैं, ऐसा रो धोकर ऐसा इजहार करें जैसे सच्चे हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो दिल के हाल से क्या है बखूबी वाकिफ, हम जो कह रहे हैं वो हकीकत है या बनावट है अल्लाह खूब जानता है, वहाँ नहीं चलेगी हमारी बनावट। इसलिए इस्तिग़फ़ार के लिए जब आदमी अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश चाहे तो खाली ज़बान नहीं, दिल से अपने गुनाहों पर उसको गोया माफ़ी का अल्लाह ताला से मुतालबा करना चाहिए, अल्लाह वाकईतन मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, तेरी नाफरमानी का शिकार हूँ, मैं बहुत सारे गुनाहों को छोड़ चुका, अब ये जिसमें मुब्तला हूँ उसको भी छोड़ने की कोशिश में लगा हुआ हूँ, ये इस तरह ए अल्लाह मेरे लिए आसान कर दे, आसानी से ये जुर्म मुझसे, ये गुनाह मुझसे छुड़वा दे। ये बार बार जब ऐसा इस्तिग़फ़ार करेगा ना तो अल्लाह ताला उसकी बरकत से उसके लिए इस गुनाह का छोड़ना क्या कर देंगे, तौबा का रास्ता हमवार होगा, और खुद ये गुनाह ये इस्तिग़फ़ार मासर मन इस्तग़फ़र हदीस में आता है, जो अपने गुनाहों की अल्लाह से माफ़ी मांगता है सच्चे दिल से वो गुनाहों पर मुसिर नहीं, अड़ा हुआ नहीं है। जो आदमी अपने गुनाहों पर अड़ा हुआ होता है अल्लाह ताला उससे गज़बनाक होते नाराज होते, ये अड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये तो वह उसको एहसास है इसका, لیکن بس حالات کا ایسا شکار ہو گیا ہے کہ ان حالات میں آنے کی وجہ سے وہ ابھی چھوڑ پاتا نہیں ہے باوجود کوشش کی. تو بہرحال امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں, استغفار کا سلسلہ جاری رکھے, اور حقیقی معنی میں اگر استغفار ہوگا اس کے اس گناہ کے باوجود حقیقی معنی میں تو اللہ تعالیٰ کی گرفت دنیا میں ہوگی. قرآن میں ہے باری تعالیٰ کا ارشاد, وما کان اللہ لیعذبہم ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم وما کان اللہ لیعذبہم وہم یستغفرون, یوں ہے. ہاں تو وہی تو میں پہلے پڑھ رہا تھا تو آپ نے الٹا دیا. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. علماء نے لکھا ہے کہ دنیا میں اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی دو چیزیں, امان امان ان عذاب اللہ, دو چیزیں. ایک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وجود مسعود, اب آپ تو دنیا سے تشریف لے گئے وہ تو رہا نہیں. دوسری چیز البتہ ہے کہ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, جب تک اپنے گناہوں سے وہ مغفرت چاہتے رہیں گے اللہ عذاب نہیں دے گا. اگر واقعتاً سچے دل سے آدمی مغفرت چاہتا رہے, اگرچہ یہ گناہ ہے بھی گناہ میں ہے لیکن حالات کی وجہ سے بے بسی کی وجہ سے گناہ سے نکل پاتا نہیں ہے, تو سچے دل سے اللہ سے اگر مغفرت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب سے بچائیں گے. تو بہرحال یہ استغفار جو ہے وہ بھی بڑی قیمتی چیز ہے, اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. تو یہ توبہ اور استغفار دونوں, ویسے بظاہر تو دونوں قریب, ویسے استغفار کے اپنے فوائد بھی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ومن ورزقہ من حیث لا یحتسب. جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو کشادگی عطا فرماتے ہیں, ہر فکر اور غم سے, اور ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا, تقوی اختیار کرے گا, گناہ نہیں کرے گا, گناہوں کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے راستہ نکالیں گے اس کے لیے تنگی سے, اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہو. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ان گنہگاروں کو جو استغفار کا مداومت کرتے ہیں ان کو بھی وہی مقام عطا فرمایا جو اہل تقویٰ کا ہے. نزل اللہ المستغفرین مقام المتقین, تقوی والوں پر کیا اللہ نے انعام دیا تھا کہ تنگی سے اللہ راستہ نکالتے ہیں, نہ جہاں سے گمان نہ ہوا, وہی وعدے یہاں پر ہے. کس کے اوپر؟ استغفار, سچے دل سے اگر ہو. بہرحال میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں موقع دیا ہے, بار بار اس کا اہتمام ہونا چاہیے. بار بار جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دن میں 100 مرتبہ 70 سے زیادہ مرتبہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے باوجود اس کے کہ آپ معصوم تھے, تو پھر ہمیں اور آپ کو تو اس کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. وہ توبہ کے سلسلے میں جو طریقہ توبہ کا ہے, کچھ حقوق کا, اس کی دو چار باتیں عرض کرنی تھی, اسی کے لیے یہ شمائل کی شرح بھی لے کر کے آیا تھا, وہ انشاءاللہ کل عرض کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا اہتمام کیا, آپ مرض الوفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کہ آپ کے لیے چلنا دشوار تھا, حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ کے سر مبارک پر درد سر کی تکلیف کی وجہ سے پٹی بندھی ہوئی تھی, آپ نے فرمایا فضل اس پٹی کو ذرا مضبوطی سے کس دو, پھر کہا مجھے اٹھاؤ. ان کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے, کہا مجھے منبر پر بٹھاؤ. پھر کہا لوگوں کو بلا, اور لوگوں کو بلانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے باقاعدہ اعلان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا فرمایا کہ میرا تم لوگوں کے پاس سے چلے جانے کا زمانہ قریب آ گیا ہے, اس لیے جس کی کمر پر میں نے مارا ہو میری کمر موجود ہے, بدلہ لے لے, اور جس کی آبرو پر میں نے کوئی حملہ کیا ہو میری آبرو سے بدلہ لے لے, جس کا کوئی مالی مطالبہ مجھ پر ہو وہ مالی مال سے بدلہ لے لے. کوئی شخص یہ شبہ نہ کرے کہ مجھے بدلہ لینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بغض پیدا ہونے کا ڈر ہے, یا بغض رکھنا میری طبیعت نہ طبیعت ہے نہ میرے لیے موزوں ہے. خوب سمجھ لو کہ مجھے بہت محبوب ہے وہ شخص جو اپنا حق مجھ سے وصول کرے یا معاف کر دے, کہ میں اللہ تعالیٰ کے یہاں بشاشت نفس کے ساتھ جاؤں. اور یہ اعلان میں دوبارہ کروں گا, دوسرا ظہر کی نماز کے بعد دوبارہ کروں گا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں عورتوں کو جمع کرنے کے بعد ان کے سامنے بھی اعلان کیا, مردوں کے سامنے مسجد میں, عورتوں کے عورتوں کے مجمع کے سامنے حضرت عائشہ, گویا جس کا حق باقی. ہم تو ہما اور شما کس شمار اور قطار میں ہیں, ہم کو اس کا زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں سے جو حقوق ہیں ان کا معاملہ صاف کر لو. اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے.